جی.
وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاث أو ثلاثا، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيه مسلما. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادة. قال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار.
جی یہ حدیث ہے بخاری مسلم کی، جناب عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر امتی قرنی، میری امت میں سب سے بہترین لوگ کون ہیں جو میری قرن میں موجود ہیں، میرے زمانے میں موجود ہیں، یہ آپ کا دور اور صحابہ کرام کا دور. ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد کون لوگ ہیں جو ان کے بعد آئیں گے، یہ تابعین کا دور ہے. ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد کون لوگ ہیں جو ان کے بعد آئیں گے، اتباع تابعین کا دور. قال عمران فلا ادری اذکر بعد قرنہ مرتین او ثلاثا، عمران فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں، یاد نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور کے بعد دو ادوار کا ذکر کیا یا تین کا کیا، دو ادوار کا یا تین ادوار کا ذکر کیا، مجھے یہ بات یاد نہیں، محفوظ نہیں. لیکن باقی تمام روایتوں میں دو ادوار کا ذکر ملتا ہے. آگے بھی ایک روایت آ رہی ہے ابن مسعود کی روایت سے، اور ایک حدیث عمر رضی اللہ عنہ، اس میں بھی دو ادوار کا ذکر ہے کہ سب سے بہترین دور میرا ہے، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد، یعنی پیغمبر اسلام اور صحابہ کا دور، تابعین کا دور، اتباع تابعین کا دور. یہ دور محفوظ تھا، اس میں علم تھا، اس میں جہاد تھا، اس میں تقوی اور ورع تھا، اس میں عمل تھا، عقیدہ تھا. گو تیسری قرن میں بہت سی گمراہ تحریکیں جنم لیں، مگر علم کی قوت موجود تھی اور ان تحریکوں کا مقابلہ موجود تھا. اس کے بعد پھر فتنے پیدا ہونا شروع ہو گئے اور علم کا معاملہ کمزور پڑتا گیا. تو تین ادوار جو ہیں یہ خیر القرون قرار پاتے ہیں. اسی لیے ایک سلفی کی تعریف کیا ہے، سلفی وہ ہے جو ان قرون میں سے کسی قرن کے منہج پر ہو، صحابہ کا، تابعین کا، اتباع تابعین کا. ان تین ادوار تک نسبت ہے سلفی کی، کہ سلفی کون ہے، سلف والا، اور سلف کون ہے، ان تین ادوار والے جن کی تعریف اللہ کے پیغمبر نے کی. اس کے بعد فتنوں کا دور شروع ہو گیا. جو حق پر ہوگا وہ حق پر ہے، اور جو گمراہی پر ہوگا وہ گمراہ ہے. تو تین ادوار جو ہیں یہ قوت علم و عمل کے دور تھے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون قرار دیا. اس کے بعد کیا ہوگا، ثم ان بعدکم قوما، اس کے بعد قومیں آئیں گی، یشہدون لا یستشہدون، وہ گواہی دیں گے حالانکہ ان سے گواہی طلب نہیں کی جا رہی، ان سے گواہی طلب نہیں کی جا رہی. بھئی خونون بلا یثمنون، اور خیانتیں کریں گے اور ان کو امین قرار نہیں دیا جائے گا، امانت دار قرار نہیں دیا جائے گا، یعنی امانتیں رفتہ رفتہ ختم ہو جائیں گی. حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کو فرمان ہے ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک علاقے میں، ایک ملک میں امانت دار لوگ کتنے ہوں گے، وہ انگلیوں کے پوروں پر گنے جائیں گے کہ فلاں امین ہے، فلاں امین ہے، باقی سارے خائن، اس قدر امانت اٹھ جائے گی. یمذرون ولا یوفون، اور نظریں مانیں گے، نظریں مانیں گے کہ فلاں کام ہو گیا تو میں یوں کروں گا، اور ان کو پورا نہیں کریں گے. حالانکہ نظر کو پورا کرنا فرض ہے، اس پر ایک باب گزر چکا ہے. ویظہر فیہ مسلمن، اور ان میں بسیار خوری، زیادہ کھانے پینے کی وجہ سے موٹاپا ظاہر ہوگا، بڑے موٹے تابے وہ ہو جائیں گے، موٹاپا ان میں ظاہر ہوگا، بسیار خوری کی بنا پر، رغبت دنیا کی بنا پر، اور آخرت سے غافل ہونے کی بنا پر موٹاپا ہوگا، لیکن وزن کوئی نہیں ہوگا، بالکل بے وزن. نبی اسلام کی حدیث ہے رب سمین لا یذن عند اللہ جناح بعوضہ، کہ بہت سے موٹے تازے لوگ، بھاری بھرکم، قیامت کے دن آئیں گے، ان کو اللہ کے میزان میں رکھا جائے گا، ان کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہوگا, بالکل بے وزن, ہلکے. اگر عمل ہو, تقویٰ ہو, نبی اسلام کی اتباع ہو, عقیدہ توحید ہو, بڑا وزن ہوگا. ایک بار صحابی ابن مسعود رضی اللہ عنہ مسواکیں توڑنے چڑھے درخت پر, صحابہ کو ان کی پنڈلیاں نظر آئیں پتلی پتلی, صحابہ ہنس پڑے, مذاقت, پتلی ٹانگیں اور بڑے لاغر تھے, نحیف تھے, دبلے پتلے. نبی علیہ السلام یہ مذاق بھانپ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لہما اسخل فی المیزان من احد, جن ٹانگوں کو دیکھ کر ہنس رہے ہو پتلی باریک, کل قیامت کے دن یہ ٹانگیں اللہ کے میزان میں احد پہاڑ سے بھاری ہوں گی. یہ وزن, تو وزن موزون کا نہیں ہے, جس کو تولا جائے. قیامت کا یہ میزان ہے, یہ دنیا کا میزان نہیں ہے. دنیا کے میزان میں جو چیز ڈالو گے اس کا وزن آپ کو پیش کر دے گا. قیامت کا میزان تولے گا ہر شخص کو اس کے عقیدے کے ساتھ, اس کے اخلاص کے ساتھ, سنت کی اتباع کے ساتھ. وہ خالی عمل کا وزن نہیں ہوگا, اس کی اساس کے ساتھ تولے گا. اس لیے بہت سے لوگ ان کے بڑی بڑی نیکیاں ہوں گی رکھی جائیں گی میزان میں, ہوا منصورہ, سب ذرے بن کر بکھر جائیں گے. نہ اخلاص تھا نہ سنت کی اتباع تھی. ابن مسعود رضی اللہ عنہ, پتلی ٹانگیں ہیں مگر احد پہاڑ سے بھاری ہوں گی. صحابہ کہتے ہیں, کانا اقرب الناس من النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدیًا ودلًا وصمتًا. ابن مسعود کیا تھے؟ سب سے زیادہ اللہ کے پیغمبر کے قریب عام امور زندگی میں. باقی سارے صحابہ نبی علیہ السلام کی اتباع کرتے تھے سارے امور عبادت میں, ابن مسعود نبی علیہ السلام کو دیکھتے, آپ ہنستے کیسے ہیں ویسا ہنسنے کی کوشش کرتے, آپ بیٹھتے کیسے ہیں ویسا بیٹھنے کی کوشش کرتے, میرے پیغمبر کی چال کیسی ہے ویسا چلنے کی کوشش کرتے. اتنا اتباع کا جذبہ, تو یہ پتلی ٹانگیں قیامت کے دن احد پہاڑ سے بھاری ہوں گی. تو قیامت کا میزان بندوں کو تولے گا, ان کے اعمال کو تولے گا, عقیدہ توحید کے ساتھ, اللہ کے پیارے پیغمبر کی اتباع کے ساتھ, اخلاص اور تقویٰ کے ساتھ. تو ان ساری چیزوں پر غور کیجیے تاکہ قیامت کے دن یہ مرحلہ بڑا شاق گزرے گا, ہمارے لیے آسانی کا باعث بنے. یہاں بڑے لوگ ناکام ہوں گے, بڑے لوگ. بَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. قیامت کے دن کچھ لوگ جب نیکیاں بدیاں شمار ہو چکیں گی تو ڈھیروں ان کے پاس نیکیاں ہوں گی, بڑا خوش. ہمارے پاس بڑی نیکیاں, بڑی نیکیاں, بڑا خوش. مگر ان نیکیوں کو جب اللہ کے میزان میں ڈالا جائے گا تو ہوا منصورہ ہو جائیں گی. کیوں؟ اخلاص نہیں تھا, ریاکار تھا. کیوں؟ نیکیاں کی مگر پیغمبر اسلام کی اتباع نہیں کرتا تھا. یہ نیکیاں اس کی خواہشات کی نیکیاں سب برباد ہو گئیں, سب برباد. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے دربار سے ایسے فیصلے کا سامنا کرنا پڑے گا جو ان کی توقع کے خلاف ہوگا. ان کی توقع کیا ہوگی؟ ہمارے پاس کثیر نیکیاں مگر وہ نیکیاں اصل معیار سے خالی, اصل معیار سے خالی. عمل میں مقدار اور معیار دونوں چاہیے, مقدار عمل کی تعداد اور معیار عمل کا حسن. حسن عمل جو ہے اخلاص کے ساتھ ہے اور پیغمبر علیہ السلام کی مطابقت کے ساتھ, توحید کے ساتھ نہیں, اخلاص کے ساتھ, پیغمبر علیہ السلام کی مطابقت کے ساتھ. توحید کے ساتھ کیوں نہیں؟ توحید عمل کی شرط نہیں ہے, بلکہ توحید ہر لمحے کی شرط ہے, ہر لحظے کی شرط ہے. توحید تو اساس ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قبولیت عمل توحید کے ساتھ ہے, یہ تعبیر غلط ہے. یعنی توحید کی ضرورت عمل کے ساتھ نہیں ہے, عمل کے لیے نہیں ہے. عمل ہو یا نہ ہو توحید ہونی چاہیے, توحید کی اساس ہونی چاہیے. تو ہر لحظہ شرط ہے, ہر لمحہ شرط ہے. ہاں, سنت کی اتباع اس عمل کے ساتھ ساتھ ہے, اخلاص اس عمل کے ساتھ ساتھ ہے. توحید عمل کے ساتھ ساتھ نہیں, عمل کے ساتھ بھی ہے, عمل سے پہلے بھی ہے, عمل کے بعد بھی ہے, پوری زندگی مرتے دم تک یہ توحید کی شرط ہے. جی.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه وقول الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها.
یہ باب باب ما جاء في ذمة الله وذمة النبي صلى الله عليه وسلم. اللہ تعالیٰ کا ذمہ، اللہ تعالیٰ کا عہد، اس کی کیا حیثیت؟ کسی کو اللہ کا عہد دے دیا جائے تو اس عہد کو پورا کرنا ضروری فرض ہے، اگر پورا نہیں کرو گے تو یہ جناب الوہیت کی توہین اور تقلیل شان کے مترادف ہوگا، کہ تعظیم کے منافی ہوگا. اللہ کا ذمہ دیا، اللہ کا عہد دیا، اس عہد میں اللہ کو لائے اور اس کو توڑ دیا، یہ خالق کائنات کی شان کے منافی، کمال توحید کے منافی، بلکہ ایمان کے منافی. مقصد اس باب سے یہ ہے کہ کوئی ایسا عمل نہ کرو اللہ تعالیٰ کے عہد کے حوالے سے کہ جس کو توڑنے کی نوبت آ جائے، اور اگر توڑنے کی نوبت آ گئی تو گویا آپ نے اللہ کے عہد کو توڑا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو حدیث آگے آ رہی ہے، کہ جب کوئی عہد دینے کی ضرورت آ جائے، کوئی معاہدے کا مرحلہ آ جائے، تو عہد اپنی طرف سے دو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ دو. اپنے عہد کو توڑو گے اتنی مشکل بات نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑو گے تو یہ کمال توحید کے منافی، ایمان کے تقاضوں کے خلاف اور اللہ کی شان کے خلاف ہوگا. یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ کے عہد کا، جب یہ دے دو تو اس پر قائم ہو جائے، اس کو پورا کرو. فرمایا کہ اوفو بعہد اللہ اذا عاہدتم، کہ جب بھی تم عہد کرو اللہ کے عہد کے ساتھ تو اس کو پورا کرو. اوفو صیغہ امر، اس کو پورا کرنا فرض ہے. ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدہا، اور اپنے عہدوں کو مت توڑو ان کو موقع اور پختہ کرنے کے بعد. جو تم نے عہد دے دیا اس عہد کو مت توڑو، اس کو موقع کر دیا اس کو مت توڑو، خواہ تمہارا عہد ہو یا اللہ کا عہد ہو. اپنے عہد کو مت توڑو، اپنے عہد کی حفاظت کرو، اور اگر اللہ کا عہد ہو تو وہ زیادہ موقع ہے، اس کی خوب حفاظت کرو، اس کو خوب پورا کرو، اس کو توڑنے کی کوشش نہ کرو. جی.
عن بریدة رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله تعالى ومن معه من المسلمين خيرا، فقال أغزو بسم الله أغزو بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزو ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو خصال، فأيتهن ما أجابوك فأقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا.
صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس کے راوی بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امر امیرا علی جیش، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر پر امیر مقرر کرتے، کوئی لشکر روانہ کرتے جہاد کے لیے، کسی مہم کے لیے، تو اس کو آپ ایک امیر مقرر کرتے، ان امیروں کو لشکر پر او سریہ یا سریہ پر، سریہ سے مراد وہ لشکر ہے جس میں نبی علیہ السلام خود تشریف نہ لے جائیں، ایک غزوہ اور ایک سریہ، غزوہ وہ لشکر جس میں بذات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائیں اس میں آپ موجود ہوں، اور سریہ وہ لشکر جس میں نبی علیہ السلام تشریف نہ لے جائیں بلکہ صحابہ کو روانہ کر دیں کسی کو امیر بنا کر. تو آپ جب کوئی لشکر بھیجتے، رابی کو شک ہے کہ جیش کا لفظ ہے یا سریہ کا لفظ ہے، تو جب کوئی لشکر روانہ کرتے اس کا امیر مقرر کرتے تو کچھ آپ وصیتیں کرتے، نصیحتیں فرماتے، تو اوصاہ بتقوی اللہ تعالی، اللہ کے تقوی کی وصیت کرتے، اللہ تعالیٰ کے تقوی کی وصیت کرتے کہ پورے سفر میں اللہ کا خوف اور تقوی تمہارے دامن گیر رہے، تقوی پر قائم رہنا، اس امیر کو بھی وہ معه من المسلمین اور جو بھی مسلمان ساتھ موجود ہیں انہیں بھی آپ خیر کی اور تقوی کی وصیت فرماتے، اور ساتھ فرماتے کہ اغذو باسم اللہ، اغذو باسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ لڑو، جہاد کرو، بلا تغدرو، اور غدر نہ کرنا، دھوکہ نہ دینا، غدر نہ کرنا، بلا تمثلو، اور دشمن کی لاشوں کا مسلح نہ کرنا، ان کی اعضاء کاٹنا، آنکھیں نکال دینا یا ناک کان وغیرہ کاٹ دینا، مسلح نہ کرنا، بلا تقتلو ولیدہ، اور نہ کسی بچے کو قتل کرنا، وَإِذَا لَقِيْتَ عَدُوَّكَ، اور بعض حدیثوں میں بوڑھوں کو قتل کرنے سے اور عورتوں کو قتل کرنے سے بھی منع کیا. یہ اسلام کی وسعت اور سماحت کہ کتنا رحمت کا یہ پیامبر ہے. اگر یہ بوڑھے عورتیں خود لڑائی میں شریک ہوں پھر ان کو مار سکتے ہیں، لیکن اگر وہ شریک نہیں ہے تو ان کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وَإِذَا لَقِيْتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور جب تم دشمن سے ملو، مد بھیڑ ہو، تو قتال سے قبل فَدْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ، ان کو دعوت دو تین خصلتوں کی، تین کاموں کی. خصال کہا یا خلال کہا، دونوں کا معنی ایک ہے، تین امور کی دعوت دو. فَيَّتَهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَقْبَلْ مِنْهُمْ، ان میں سے جو قبول کر لیں، موافقت کر لیں، تم وہ ان سے قبول کر لو، اس کے مطابق ان سے معاملہ کرو. وَكُفَّ عَنْهُمْ، اور جب ان تین میں سے کوئی بات وہ قبول کر لیں پھر اسے لڑائی نہیں کرنی، پھر باز آ جاؤ ان سے قتال سے. ثم ادعوهم الى الاسلام، پہلا امر کیا ہے؟ انہیں اسلام کی دعوت دو، توحید کی دعوت دو. یہ بات پہلے گزر چکی، الدعوت قبل القتال، قتال سے قبل بھی دعوت توحید ہے، اور یہ توحید کی اہمیت کی دلیل. فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْهُ مِنْهُمْ، اگر وہ اس دعوت کو قبول کر لیں اور لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دیں تو پھر ان سے قبول کر لو ان کی گواہی، اور لڑائی سے موقوف ہو جاؤ، بعد آ جاؤ. ثم ادعوهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين، اسلام کی دعوت اگر قبول کر لیں تو ان کو دوسری دعوت یہ دو کہ اپنے علاقے چھوڑ دو اور مہاجرین کے علاقوں میں آ جاؤ، ہجرت کرو مدینہ کی طرف. اس وقت مدینہ کی ہجرت فرض تھی، ہجرت مدینہ کرو، اپنے علاقے چھوڑ دو اور دار مہاجرین میں آ جاؤ. واخبرهم انهم ان فعلوا ذلك فلهم ما عدا المهاجرين وعليهم ما عدا المهاجرين، اور ان کو بتانا اگر انہوں نے ایسا کر لیا، ہجرت کر لی، مدینہ آ گئے، تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ وہ سارے حقوق ہوں گے جو مہاجرین کو حاصل ہیں. وعليهم ما عدا المهاجرين، اور جو چیزیں مہاجرین کے برخلاف ہیں، ان کے نقصان کی ہیں، وہ نقصان تم پر بھی ہوں گے، یعنی نفع نقصان میں شریک ہوگے. جو چیز مہاجرین کے لیے مفید ہے وہ فائدہ تمہیں بھی پہنچے گا، جو ان کے لیے نقصان دہ ہے وہ نقصان تمہیں بھی لاحق ہوگا، کیونکہ تم ہجرت کر کے آ گئے اور مہاجرین میں شمار اور شامل ہو گئے. فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا، اور اگر وہ انکار کر دیں اپنے علاقے سے، اپنے شہر سے ہجرت کرنے سے، مدینہ آنے سے انکار کر دیں، ان اول الامر میں ہجرت فرض تھی، بعد میں اس میں آسانی کر دی گئی اور اس کی فرضیت ساقط ہو گئی، لیکن تاکید موجود ہے کیونکہ ہجرت کے بڑے فائدے ہیں، اور سب سے بڑا فائدہ اللہ تعالیٰ سابقہ گناہوں سے پاک صاف کر دیتا ہے. تو اگر وہ انکار کر دیں آنے سے، ہجرت کرنے سے، تو پھر فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ اعراب المسلمین، پھر ان کو بتانا کہ تمہاری حیثیت جو ہے وہ عربیوں کی طرح ہے، یعنی وہ لوگ جو مدینہ کے اطراف میں رہتے ہیں، عربی دیہاتی، پھر تم ان کے حکم میں ہو گئے. ان کا حکم کیا ہے؟ یجری علیہم حکم اللہ تعالی، ان پر اللہ کا حکم جاری ہے. اور وہ کیا؟ بلا یکون لہم فی الغنیمت والفی شیء، کہ مال غنیمت میں اور مال فی میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. مہاجرین کے لیے تو ہے، لیکن جو اطراف مدینہ میں لوگ مقیم ہیں اور مدینہ منتقل نہیں ہوتے اور عربی قرار پاتے ہیں، ان کے لیے مال غنیمت اور مال فی میں کوئی حصہ نہیں ہے. مال غنیمت وہ مال ہے جو لڑنے کے بعد حاصل ہو، اور مال فی وہ مال ہے جو لڑائی کے بغیر حاصل ہو جائے. لڑے بغیر کفار چھوڑ کے بھاگ جائیں، اس پر ہمارا قبضہ ہو جائے، وہ مال فی کہلاتا ہے. اور اگر لڑنے کے بعد حاصل ہو تو وہ مال غنیمت کہلاتا ہے. تو اگر ہجرت نہیں کریں گے، اپنے علاقوں میں مقیم رہیں گے، تو تمہارا شمار پھر عرب جیسا ہوگا جو اطراف مدینہ میں مقیم ہے، اور وہ مال غنیمت اور مال فی میں شریک نہیں ہے. ہاں اگر تم لوگ جہاد کرو تو پھر تمہارا حصہ موجود ہوگا. تمہیں جہاد کی خبر ہو اور تم آ جاؤ اور جہاد میں شامل ہو جاؤ، تو پھر مال غنیمت اور مال فی میں تمہارا حصہ موجود ہوگا. فَإِنْهُمْ أَبَوْا فَاسْأَلْهُمْ الْجِزْيَةَ، اگر اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیں تو ان سے جزیے کا سوال کرو کہ تم پر جزیہ فرض ہے، پھر جزیہ ادا کرو. یعنی ایک ٹیکس کی ایک صورت وہ ادا کرو. فَإِنْهُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، اگر جزیہ قبول کر لیں کہ ہم جزیہ دیں گے، تو پھر ان سے قبول کر لو. وَكُفَّ عَنْهُمْ، اور ان سے لڑائی سے گریز کرو. فَإِنْهُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ، اگر جزیہ دینے سے بھی انکار کر دیں تو اللہ کی مدد لیتے ہوئے، مدد طلب کرتے ہوئے ان سے قتال کرو، ان سے جہاد کرو. وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ، اگر دوران جہاد آپ نے کسی قلعے کا محاصرہ کر لیا، کفار کی املاک کا محاصرہ کر لیا، فَأَرَادُوكَ أَن تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ، اور وہ آپ سے اس خواہش کا اظہار کریں کہ آپ محاصرہ چھوڑ دیں اور اللہ اور اس کے رسول کے ذمے پر ہمیں لیں، کو عہد کر لیں، کو معاہدہ کر لیں. فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ، تو ان کو اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کا عہد نہ دینا. ولیکن اجعل لهم ذمتك وذمت اصحابك، انہیں اپنا اور اپنے ساتھیوں کا عہد دینا. کو معاہدہ اگر کوئی شکل بنتی ہے تو اپنی طرف سے عہد دینا، اللہ اور رسول کا عہد نہ دینا. فانکم ان تخفروا ذممکم وذمت اصحابکم احبن من ان تخفوا ذمت اللہ وذمت نبیہ، کیونکہ معاہدہ ٹوٹ بھی سکتا ہے، توڑنے کی نوبت آ سکتی کوئی، اور اگر معاہدہ توڑنے کی نوبت آ جائے تو تم اپنے معاہدے کو توڑو، یہ آسان ہے بنسبت اس کی کہ اللہ اور اس کے رسول کے معاہدے کو توڑو. اپنا معاہدہ توڑنا آسان ہے، اپنا ذمہ توڑنا آسان ہے، مگر اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ اور عہد کو توڑنا مشکل ہوگا. اس میں دو قباحتیں ہیں، یعنی بہت سی قباحتوں میں دو قباحتیں بڑی اہم. ایک یہ کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑو گے تو اس میں اللہ کی شان اور اس کی تعظیم کے منافی ہو گئے، یہ اس کی تعظیم کے منافی ہو. دوسرا یہ کہ کفار کے دلوں میں اسلام کی تصویر غلط بیٹھے گی، یہ کیسے مسلمان ہیں، اپنے رب کا انہوں نے ذمہ دیا، اپنے رب کا عہد دیا اور توڑ دیا، یہ کیسے مسلمان، اسلام کی کیا تعلیم ہے. تو اسلام کی تعلیم پر یہ ایک حملے کا موقع کفار کو ملے گا. اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں کمی جو توحید کے منافی ہے، اور کفار کے لیے اسلام کی مشبوہ صورت حال تم پیش کرو گے اور ان کو ایک اعتراض کا موقع بنے گا. وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ، جب تم کسی قلعے کا محاصرہ کرو، فَأَرَادُوكَ أَن تُمْزِلَهُمْ عَلَىٰ حُكْمِ اللَّهِ فَلَا تُمْزِلْهُمْ عَلَىٰ حُكْمِ اللَّهِ تَعَالَىٰ، وہ تم سے چاہیں کہ تم ان کو اللہ کے حکم پر اتارو، یعنی اللہ کے حکم پر تم ان کو اتارو اور اللہ کے حکم پر جو چاہے فیصلہ کر دو. تو ان کو اللہ کا حکم مت دینا، اللہ کے حکم پر فیصلہ مت دینا. ولیکن انزلہم علی حکمک، اپنے حکم پر ان کو اتارنا. فانک لا تدری اتصیب فیہم حکم اللہ ام لا، کیونکہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اس معاملے میں اللہ کا حکم تم بہتر طریقے سے جو ہے وہ سمجھ پاؤ گے اور دے پاؤ گے یا نہیں. اللہ کا حکم کیا تمہیں معلوم نہیں؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کو بھیجا، سعد کو بھیجا یہود سے معاہدے کے لیے، یہود اللہ کے حکم پر اترنے پر تیار ہو گئے تھے کہ جو فیصلہ کر دو ہمیں قبول ہے، جنگ نہ کرو ہم سے، ہمیں قتل نہ کرو، ہم جنگ سے بعد آئے، ہمیں جس حکم پر چاہو اتار لو. تو سعد کو بھیجا بنو قریظہ اور وہ فیصلہ کر کے آئے کہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ تمہارے جتنے مقاتلین ہیں ان سب کو ہم قتل کریں گے اور تمہاری عورتیں ہماری لونڈیاں ہوں گی. بنو قریظہ کے یہودی نے اس کو قبول کیا. جب نبی علیہ السلام کے پاس سعد آئے تو آپ اس سے ملے اور پوچھا کیا فیصلہ کر کے آئے، عرض کیا کہ یہ فیصلہ کیا. فرمایا کہ اصبت فیم حکم اللہ، اللہ کا فیصلہ بھی یہی تھا. یہ آپ نے تائید فرما دی، لیکن ممکن ہے بعض اوقات تم ان کو اتارو اللہ کے حکم پر اور اللہ کا فیصلہ وہ نہ ہو، اللہ کا حکم وہ نہ ہو، یا ایسی صورتحال میں ان کو اپنے فیصلے پر اتارو تاکہ کسی غلطی سے تم محفوظ رہ سکو. جی.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ما جاء في الاقسام على الله عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة تكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته.
اللہ تعالیٰ پر قسم کھا کر کوئی بات کہنا کہ اللہ کی قسم ایسا ہوگا، اس سے گریز کرنا چاہیے، اس سے گریز کرنا چاہیے. یہ بات اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب ہو سکتی. یعنی قسم کھا کر آپ کہیں کہ ایسا ہوگا، آپ کو کیا معلوم ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اللہ کی تقدیر کا کس کو علم ہے؟ اللہ کے فیصلوں کا کس کو علم ہے؟ آپ کو بات اگر کہنا چاہیں ایسا ہوگا تو قسم کھائے بغیر آپ کہہ دیں. اگر ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہ ہوا تو کم از کم قسم کے گناہ سے آپ بچ جائیں گے، غلط قسم کے گناہ سے. اور دلیل میں یہ واقعہ پیش کیا، ایک شخص نے، جندب بن عبداللہ کی روایت ہے صحیح مسلم کی، ایک شخص نے کہا کسی دوسرے شخص سے کہ واللہ لا یغفر اللہ لفلان، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں بندے کو معاف نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو معاف نہیں کرے گا. فقال اللہ عز و جل من ذا الذی یتألی علیہ، یہ ہم پر قسمیں کھانے والا کون ہے کہ میں فلاں کو معاف نہیں کروں گا؟ انی قد غفرت له، میں نے اس کو معاف کر دیا، وہ احبطت عملک، اور تیرے تمام عمل برباد کر دیے. یعنی اس گناہ کی سزا دیکھیں. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں نے تبرانی میں یہ واقعہ پڑھا ہے. تبرانی میں ذکر ہے کہ یہ دونوں بھائی تھے، دونوں بھائی تھے، ایک عابد اور ایک بدکار، اور عابد بھائی عبادت گزار اپنے اس بدکار بھائی کو سمجھاتا، وعظ کرتا، وہ قبول نہ کرتا. ایک دن یہ بدکار بھائی باہر سے آیا اور ایک ایسا عمل کر بیٹھا بڑا تکلیف دے، اس عمل کا ذکر ہے تبرانی کی روایت میں کہ یہ عابد بھائی نماز پڑھ رہا تھا، اس نے اس کے سجدے میں جانے کا انتظار کیا. جب سجدے میں گیا اپنے دونوں پاؤں اس کے سر پہ اور گردن پہ رکھ کے کھڑا ہو گیا. کس نے اس کو تکلیف ہوئی ہوگی اور کتنا اس نے صبر کیا ہوگا جب تک اس کا جی چاہا اس مذاق پر کھڑا رہا، اور جب اس کا دل بھرا تو نیچے اترا. اس نے نماز پوری کی، سلام پھیرا اور کہا کہ واللہ لا یفرض لک، اللہ کی قسم تجھے اللہ معاف نہیں کرے. اس پر اللہ تعالی نے یہ وعید بھیجی، حالانکہ یہ بدکار ہے اور یہ عابد ہے، مگر اللہ پر قسم کھا کر کہ تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا، تجھے اس کا کیا اختیار ہے؟ اللہ تعالی نے اسے معاف کر دیا اور آگے اس کو صالحیت کی توفیق دے دی اور اس کے تمام اعمال برباد کر دی. تو اللہ پر قسم کھا کر موقتاً کچھ کہنا یہ شریعت کے مقاصد کے خلاف ہے. کچھ کہنا قسم کھا کر، آپ کو کیا معلوم ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آپ کو بات کہہ سکتے ہیں، اپنی طرف سے کہہ سکتے ہیں قسم کھائے بغیر، تاکہ آپ کی قسم غلط نہ ہو اور آپ حانث قرار نہ پائیں. تو اس معاملے میں گریز کرنی چاہیے. یہ سارے معاملے زبان کے معاملے ہیں، تو زبان کے استعمال میں، زبان کے تصرف میں گریز کرنی چاہیے. ایک اور نقطہ قابل غور ہے، اس شخص کا یہ کہنا کہ تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا، تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا، یہ کیا ہے؟ بظاہر یہ تکفیر ہے، تکفیر ہے بظاہر. اللہ تعالیٰ کافر کو معاف نہیں کرتا، مسلمان تو قابل معافی ہے، تو تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا بظاہر ایک تکفیر ہے. دیکھیں تکفیریت کی سزا، کتنا بڑا جرم ہے یہ، کسی کو کافر کہنا، کسی کو مشرک کہنا، کسی کو ملعون کہنا، کسی کو اسلام سے خارج قرار دینا۔ تو یہ تکفیر کا معاملہ انتہائی بھیانک ہے۔ اس شخص نے یہ کہہ کر تو یہ اللہ معاف نہیں کرے گا، ایک تکفیری ذہن جو ہے وہ پیش کیا، حالانکہ عابد گزار، عابد تھا، زاہد تھا، متقی تھا اور نیک اعمال کرنے والا تھا، لیکن ایک ہی کلمے نے اس کا سب کچھ برباد کر دیا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ تکلم بکلمت اوبقت دنیاہ واخرتہ، اس نے ایک ہی کلمہ ایسا بولا جس نے اس کی دنیا اور آخرت سب کچھ تباہ کر کے رکھا۔ تو پھر زبان کے استعمال میں ہمیں پوری احتیاط کرنی چاہیے، اور شریعت کے میزان پر تول کر ہر بول بولا جائے تاکہ کہیں اللہ کی ناراضگی کا ہم نشانہ نہ بن جائیں۔ جی،
قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب لا يستشفع بالله على خلقه عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الانفس وجاع الاعيال وهلكت الاموال فاستسق لنا ربك فانا نستشفع بالله عليك وبك على الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله فما زال يسبح حتى غرف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما الله إن شأن الله أعظم من ذلك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه وذكر الحديث رواه أبو داود۔
یہ باب ہے لا يستشفع بالله على خلقه، کہ اللہ تعالیٰ کے مخلوق پر اللہ کا وسیلہ پیش نہ کیا جائے، اللہ کا وسیلہ مخلوق پر، یہ گناہ عظیم اور اللہ رب العزت کی تعظیم شان کے منافی، اور جو معاملہ اللہ کی تعظیم کے منافی ہوگا وہ توحید کے کمال کے منافی ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو وسیلہ بنانا، اس کو شفیع یا سفارشی بنانا اللہ کی مخلوق پر، یہ غلط ہے۔ کہ اس میں تین چیزیں ہیں، ایک ہے متوسل بہی، اور ایک متوسل الیہ، اور ایک متوسل علیہ۔ متوسل علیہ وہ عمل ہے جس عمل کی خاطر آپ وسیلہ بنا رہے ہیں، متوسل بہی وہ شخص یا وہ ذات جس کا وسیلہ آپ پکڑ رہے ہیں، متوسل الیہ وہ شخص جس کی طرف آپ وسیلہ پیش کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اگر متوسل بہی ہو اور مخلوق متوسل الیہ ہو کسی بھی کام کے لیے، تو یہ پروردگار کی شان کے خلاف ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ متوسل الیہ جو ہے بڑا ہوتا ہے، متوسل بھی چھوٹا ہوتا ہے، یہ قاعدہ ہے، دستور ہے۔ جس کو وسیلہ آپ بنا رہے ہیں وہ چھوٹا ہوگا اس سے جس کی طرف وسیلہ آپ پیش کر رہے ہیں۔ دلیل یہ حدیث ہے جناب جبیر رضی اللہ عنہ کی کہ ایک عربی نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہکت الانفس، انفس جانیں تلف ہو رہی ہیں، بجاء العیال بچے بھوکے مر رہے ہیں، ہلاکت الاموال اور مویشی تباہ ہو رہے ہیں، فاستسقی لنا ربک اپنے رب سے ہمارے لیے بارش کی دعا کر دیجئے، فانا نستشفع باللہ علیک ہم اللہ کو سفارشی بناتے ہیں آپ پر، اللہ کا وسیلہ آپ کو پیش کرتے ہیں، کہ آپ کو اللہ کا واسطہ، اللہ کا وسیلہ، اللہ کو وسیلہ بنا کر لاتے ہیں کہ آپ یہ دعا کر دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہوا؟ متوسل بہی، جس کا وسیلہ پکڑا گیا، اور نبی علیہ السلام کیا ہوئے؟ متوسل الیہ، جن کی طرف وسیلہ پیش کیا گیا۔ تو متوسل الیہ بڑا ہوتا ہے، متوسل بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ اس معاملے میں گویا اللہ کے مقام کو آپ نے کم کر دیا اور مخلوق کے مقام کو بڑھا دیا، تو یہ اللہ رب العزت کی شان میں توہین کے مترادف ہے، یہ کمال توحید کے منافی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے منافی ہے۔ وبک علی اللہ، یعنی آپ کو اللہ پر شفیع بناتے ہیں اور اللہ کو آپ پر۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ بہت دیر تک سبحان اللہ پڑھتے رہے، سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کر، اللہ تعالیٰ پاک ہے، جو تم نے بات کہی اللہ اس سے پاک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو تم وسیلہ بنا کر لائے میرے پاس، اللہ اس سے پاک ہے، اللہ کے مقام کے منافی۔ آپ بہت دیر تک سبحان اللہ کہتے رہے، حتیٰ عرف ذلک فی وجوہ اصحابہ، حتیٰ کہ صحابہ کے چہروں پر یہ بات محسوس کی کہ صحابہ پریشان ہو، نبی علیہ السلام اتنا سبحان اللہ کہا، اتنا سبحان اللہ کہا۔ اور سبحان اللہ کہنا چاہیے جب کوئی ایسا معاملہ آپ کے سامنے آئے جس معاملے میں اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف کوئی بات ہو، اس کی تعظیم کے منافی کوئی بات ہو، تو اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرو، اس کی تسبیح بیان کرو. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، ویحک، تم پر افسوس، اتدریم اللہ، کیا تم جانتے ہو اللہ کیا ہے؟ اگر اللہ کا تمہیں تعارف ہوتا یہ بات نہ کہتے. ان شان اللہ اعظم من ذالک، اللہ کی شان، اس کی عظمت اس بات سے کہیں بڑی ہے. انہ لا یستشفع باللہ علی احد من خلقہ، اللہ تعالیٰ کو اس کی خلق میں سے کسی پر شفیع بنانا یا وسیلہ بنانا جائز نہیں، درست نہیں. اللہ تعالیٰ کو وسیلہ بناؤ گے، جس کی طرف وسیلہ بناؤ گے اس کا معنی وہ بڑا ہے، تب اللہ کو وسیلہ بنا کر اس کے پاس لے گئے تو معنی وہ بڑا ہے. یہ اللہ رب العزت کی تعظیم شان کے منافی ہوگا. آج کا آخری باب پڑھ لیجیے.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد وسده طرق الشرك، عن عبد الله بن شخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. فقلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا؟ فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد.
باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد وسده طرق الشرك. رسول الله صلى الله عليه وسلم کا جناب توحید کی حمایت کرنا اور شرک کے تمام راستوں کو بند کر دینا، جو توحید کا پہلو، اس کی ہمیشہ حمایت اور سیانت کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کو بچانا ہر قسم کے تلوث سے، اور ہر وہ راستہ جو شرک کی طرف جاتا ہے اسے بند کر دینا. بالکل انہی الفاظ سے باب پہلے گزر چکا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تکرار ہے، ایک ہی لفظ کا باب، ایک ہی جملے کا باب، یہ تکرار ہے. حالانکہ تکرار نہیں، وہاں شرک کی طرف جانے والے جو راستے تھے وہ عملی شکل میں تھے، اور یہاں قولی شکل میں. وہاں ان راستوں کی نشاندہی ہے جو انسان عمل سے انجام دیتا ہے، اور یہاں شرک کی طرف جانے والے وہ راستے ہیں جو انسان اپنی زبان سے اور اپنے قول سے انجام دیتا ہے. چنانچہ جو احادیث پیش کی ہیں ان سب کا تعلق قول اور زبان سے ہے، عمل سے نہیں. لہذا ہر وہ قول جو غلو کی طرف جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے روکا کرتے، اسے بند کیا کرتے، کیونکہ غلو کا راستہ شرک کی طرف داخل کرنے والا اور پہنچانے والا ہے. تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب توحید کی حفاظت کی اور شرک کی طرف جانے والے راستوں کو بند کیا. تو ایسی باتیں، ایسی گفتگو جن سے غلو کا راستہ کھلتا انہیں آپ منع کرتے اور روکتے. چنانچہ یہ پہلی حدیث عبداللہ بن شخیر کی روایت سے ماتا کہ انطلقت فی وفد بنی عامر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی قوم بنو عامر کے وفد میں اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوا. فقلنا، ہم نے عرض کیا کہ انت سیدنا، آپ ہمارے سید ہیں. فقال، فرمایا، السید اللہ، سید تو اللہ ہے، سید تو اللہ ہے. سید کا اطلاق مخلوق پر ہو سکتا ہے، لیکن اس حدیث سے ثابت ہوا اگر کوئی شخص آپ کو سید کہے تو آپ اس کو ٹوکیں، یہ اس کو ادب سکھائیں کہ سید تو اللہ ہے. جو انسانوں کی سیادت اپنے معنی میں درست ہے، نبی علیہ السلام نے اسی واقعے میں جب سعد بن معاذ بنو قریظہ کا فیصلہ کر کے آئے، فرمایا قوموا الی سیدکم، اٹھو اپنے سید کی طرف، استقبال کرو اس کا، تو سعد کو سید کہا. تو لفظ سید مخلوق پر منطبق ہو سکتا ہے اپنے معنی کے ساتھ، اللہ بھی سید ہے جو معنی اللہ کے لائق ہے، لیکن اس حدیث میں ادب یہ ہے اگر کوئی آپ کو سید کہے تو اس کو آپ ٹوکیں اور اس کو ادب سکھائیں کہ سید تو اللہ ہے. کو مخلوق کے لیے لفظ سید کا اطلاق درست ہے، کوئی حرج نہیں اس میں. تو دیکھیں کس طرح آپ نے ایک ایسا لفظ جو مخلوق کے لیے جائز ہے، لیکن پھر بھی آپ نے حمایت توحید کی اور شرک کے امکان کو ختم کیا. بعض اوقات ایک انسان، اس کو آپ سید کہیں، کہتے رہیں تو وہ پھولا نہ سمائے کہ میں پتہ نہیں کیا بن گیا. تو یہ بات جو ہے وہ اس کے عقیدے پر وار کر سکتی، اور غلو کا راستہ خطرناک ہے. غلو اگر پیدا ہو جائے تو اس کا نتیجہ بڑا بھیانک ہے، اس کا انجام بڑا بھیانک ہے. تو اس لیے پیغمبر علیہ السلام نے اس راستے کی جو ہے وہ نشاندہی کر کے اس کو بند کر دیا اور شرک کی طرف جانے والے اس راستے کو روک دیا آپ نے. جی افضل فضل وعظمنا طولا, کہ آپ ہم سب سے افضل ہیں باعتبار فضل کے, ہم سب سے بڑے ہیں باعتبار احسان کے. نبی علیہ السلام کی تعریف کی, مخلوقات میں اللہ کے پیغمبر کا یہی مقام, جو ایک فضل انسان کی قدرت میں ہے, جو ایک احسان انسان کر سکتا ہے اس میں سب سے بڑے محسن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی جواد ہے اس چیز کا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہاں بھی تنبیہ کی, یہاں بھی ان کو ٹوکا, فرمایا قولوا بقولکم, اپنی بات کرو, او بعد قولکم, جو بات کہہ رہے تھے وہ کرو, یہ بات نہ کرو. لا یستجننکم شیطان, ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں شرک کے راستے پر چلا دے اور ڈال دے اور تم جو ہے وہ اسی آغاز سے جو غلوب سے شروع ہوا شرک میں داخل ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے الفاظ جن کا جواز بنتا ہے کسی نہ کسی توجیہ کے ساتھ, ان الفاظ میں بھی آپ نے صحابہ کی تربیت کی, ان کو وعظ دیا, نصیحت دی, فرمایا کہ یہ کام, یہ الفاظ مت ادا کرو. جی
وعن انس رضی اللہ عنہ ان ناسا قالوا یا رسول اللہ یا خیرنا وابن خیرنا وسیدنا وابن سیدنا, فقال یا ایها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان انا محمد عبد الله انا محمد عبد الله ورسوله, ما احب ان ترفعوني فوق منزلتي التي انزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد.
جس لفظ پر تشدید ہو, جس حرف پر حرکت اگر تشدید کے اوپر ہو تو وہ زبر شمار ہوتی, اور حرکت اگر تشدید سے نیچے ہو تو وہ زیر یعنی کسرہ شمار ہوتا ہے. اگر بحرین میں یہ رواج ہے سارا سب کا, یعنی تشدید کے نیچے اگر حرکت ہے تو وہ اس کو زیر پڑھا جائے گا, اور تشدید کے اوپر اگر حرکت ہے تو اس کو زبر پڑھا جائے گا. تو یہ جناب انس بن مالک کی حدیث ہے, انا اناس قالو, کچھ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا خیرنا وابن خیرنا وسیدنا وابن سیدنا, اے وہ شخصیت جو ہم سب سے بہتر ہے, جو ہمارا سردار ہمارا سید ہے, اور ہم سب سے بہتر انسان کا بیٹا اور ہمارے سید کا بیٹا, آپ خود سید, آپ کے والد سید, آپ سب سے بہتر, آپ کے والد سب سے بہتر. فقال یا ایہا الناس, فرمائے لوگو, قولوا بقولکم, اپنی باتیں کہو, بلا یستفینکم الشیطان, ایسا نہ ہو کہ شیطان تم پر وار کر کے تم کو اغوا کر لے, اور تم کو اغوا کر لے اپنا وار کرنے کے لیے. حالانکہ الفاظ درست ہیں, بندہ خیر ہو سکتا ہے, بندے کو خیر مل سکتی ہے, من یرید اللہ بخیرا یفقہ فی الدین, بندہ سید ہو سکتا ہے, مگر ان یہ الفاظ آگے چل کر غلوف پر منتج ہو کر شرک کے راستے کھول سکتے تھے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں لوگوں کو نصیحت دی اور روکا کہ ایسا مت کہو, اس سے شیطان مزید وار کر کے تمہیں بہکا سکتا ہے, غافل کر سکتا ہے, تمہارے اندر ایک عجب آ جائے اور اپنی شان کی بڑائی آ جائے, اور پھر یہ راستہ غلوب اختیار کر کے شرک پر منتج نہ ہو جائے. فرمایا کہ میں کیا ہوں, انا محمد, میں محمد ہوں, عبداللہ و رسول ہوں, اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں. ما احب ان ترفعونی فوق منزلتی التی انترنی اللہ, مجھے یہ بات قطن پسند نہیں ہے, قطن گوارا نہیں ہے کہ تم مجھے میرے مقام سے اونچا کر دو. اللہ تعالی نے جس مقام پر مجھے فائز کیا ہے اس مقام سے اونچا کر دو, مجھے یہ گوارا نہیں. تو نبی علیہ السلام اس قسم کی باتیں سنتے, جملے سنتے, آپ خاموش رہتے, ہماری تعریف ہو رہی, لیکن نہیں, معاملہ عقیدے کا. ایک دفعہ لوگوں نے کہا یہ سورج گرہن ہوا ہے اور آج ہی اللہ کے پیغمبر کا بیٹا فوت ہوا ابراہیم, تو لوگوں نے سورج گرہن کو اللہ کے نبی کے بیٹے سے جوڑ دیا. یعنی گویا یہ مشاہیر میں سے کسی مشہور شخصیت کی موت ہو اس دن سورج کو گرہن لگ جاتا ہے, یہ مشاہیر میں سے, تو پھر ان کا باپ کیسا ہوگا؟ آپ خاموش رہتے, تعریف ہو رہی, شان بڑھ رہی, منبر قائم کیا, لوگوں کو جمع کیا, ان الشمس والقمر آیات من آیات اللہ, لوگوں یہ سورج اور چاند اور سورج اللہ کی دو نشانیاں ہیں, انہیں گرہن لا ینکسفانی لموت احد من ذی الحیات, انہیں گرہن نہ کسی کے پیدا ہونے پہ لگتا ہے نہ کسی کے مرنے پر. چاند کا, سورج کا اور ستاروں کا حوادث سے عرضی سے کوئی تعلق نہیں, کوئی واسطہ نہیں. زمین پر جو کچھ ہو رہا ہے, نفع ہو رہا ہے, نقصان ہو رہا ہے, بربادیاں ہو رہی ہیں، ہلاکتیں ہو رہی ہیں، فائدے ہو رہے ہیں چاند سے، ستاروں سے اور سورج سے، ان کا کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں. ہاں جب چاند گرہن ہو جائے، سورج گرہن ہو جائے تو فافزعوا الی الصلاۃ، سب کچھ چھوڑ دو اور نماز آ کر پڑھو، ڈرو اللہ تعالیٰ سے کہ وہ اللہ رب العزت جس کے امر سے اتنا بڑا سورج یک لخت بے نور ہو گیا، ہم اللہ کی نافرمانی کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ سورج کو پکڑ سکتا ہے اور اپنے امر سے اس کو بے نور کرنے پر قادر ہے، اس کے نور کو سلب کرنے پر قادر ہے، ہم اگر نافرمانی کریں گے تو ہمارا حال کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ اگر پکڑنے پر آ گیا اور پکڑ پر آ گیا، لم یفلت ہو، پھر کوئی چھڑا نہیں سکے گا. اللہ تعالیٰ کے قہر سے بچو، اس کا خوف رکھو اور اس کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو. تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امور میں بھی جن کا تعلق عقیدے سے، اور جہاں آگے چل کر شیطان اپنا وار کر سکتے، تنبیہ کرتے صحابہ کو، وعظ و نصیحت دیتے. کفار قریش آپ کی شان میں گستاخیاں کرتے، آپ صبر کرتے، صبر کرتے. یہ نہیں کہ ان کو بلاتے اور مجھے یہ کہو میں یہ ہوں، صبر کرتے تھے. حتیٰ کہ کفار آپ کو مزمم کہہ کر بلاتے، مزمم، وہ کہتے ہیں اگر محمد کہو گے تو محمد کا معنی تعریف کیا ہوا، ہم نے ان کی تعریف مان لی، محمد نہ کہو، اس کا عکس مزمم، مزمت کیا ہوا. سردار کائنات کو مزمم کہہ کر پکارتے، آپ نے نہیں ٹوکا، نہیں ٹوکا، مزمم کہہ، مزمم ایسا، مزمم ایسا، مزمم ایسا. ایک دفعہ آپ نے ام المومنین عائشہ سے کہا کہ دیکھو انظری کیف صرف اللہ عنی اذی قریش، عائشہ دیکھو اللہ نے مجھ سے قریش کی گالیوں کو کیسے پھیر دیا، قریش کی گالیوں کو مجھ سے کیسے دور کر دیا. یہ سبونا مزممن، دن بھر وہ گالی دیتے ہیں مزمم کو، مزمم ایسا، مزمم ایسا. میں مزمم نہیں ہوں، انا محمد، میں تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. تواضع، یعنی ان کو یہ نہیں کہ بلایا ان کو سزا دیں یا کچھ الفاظ کہے کہ میں یہ نہیں ہوں، ایسا مت کہو. یہ نبی علیہ السلام کی تواضع. لیکن جو لوگ نبی علیہ السلام کو ان کے مقام سے بڑھانا چاہتے، آپ ان کو ٹوکتے، اس قسم کے جملوں میں ٹوکتے. وہاں نہیں ٹوکا آپ نے، لوگ مزمم کہتے، آپ نے نہیں ٹوکا، صبر کیا اللہ کی رضا کے لیے. لیکن جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ان کو آپ ٹوکتے، کیونکہ یہ راستہ غلوف پر منتج ہو سکتا ہے، اور غلوف جو ہے وہ شرک کی اساس بن سکتی. سبحانک اللہ، ایک سوال ہے خواتین کی طرف سے کہ جو خواتین اپنے مخصوص ایام میں ہوتی ہیں وہ مساجد میں آتی ہیں تو کس حد تک مسجد میں آ کر بیٹھ سکتی؟ یہ خواتین کا مسجد میں آنا، یعنی جن جو مخصوص ایام میں ہوں، جائز نہیں. اور کسی کام کے لیے اگر مثلا گزرنا ہو، گزرگاہ کے طور پہ استعمال کر سکتی ہیں، کچھ چیز لینی ہو، کچھ چیز اٹھانی ہو، رکھنی ہو، اس حد تک. لیکن مستقل آ کر بیٹھ جانا یہ درست نہیں. قربانی میں جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، ایسا کرنا درست ہے؟ ایسا ثابت نہیں، نہ نبی علیہ السلام کے فرامین سے، نہ صحابہ کے عمل سے، نہ سلف صالحین کے تعامل سے. مسند احمد کی ایک حدیث ہے، لیکن وہ حدیث ضعیف ہے، کہ حضرت علی آپ کی طرف سے قربانی کرتے تھے، وہ حنشن علی کے واسطے سے، اور یہ واسطہ ضعیف ہے، اس لیے یہ حدیث حجت نہیں بن سکتی. بارک اللہ فیک.